बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں، شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے، قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیجئے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران آپ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرمائیں گے، پھر خبروں کا دوسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا۔ محترم سامعین، خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت، اور پھر خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین لیجئے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں ہوں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ شام میں جو کچھ ہوا ہے اس کا منصوبہ امریکہ اور اسرائیل نے تیار کیا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی۔ شام کے فوجی مراکز اور تنصیبات پر صہیونی فوج کے فضائی حملوں کا سلسلہ جاری۔ لازقیہ اور طرطوس میں مختلف فوجی مراکز پر بمباری۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا بیان، شام پر صہیونی حملوں اور قبضے کی مذمت، جولان سے اسرائیل کے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ۔ جا رہے صہیونی فوج کی بمباری میں مزید 48 فلسطینی شہید۔ اور ہندوستانی پارلیمنٹ میں حکمران جماعت اور حزب اختلاف کے اراکین کے درمیان نوک جھونک، راجیہ سبھا کی کارروائی معطل۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو کچھ شام میں ہوا ہے اس کی منصوبہ بندی امریکہ اور اسرائیل کے کنٹرول روم میں ہوئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے بدھ کو تہران میں عوام کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ شام میں رونما ہوا ہے وہ مشترکہ امریکی اور صہیونی سازش کا نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں شام کی پڑوسی ایک حکومت نے کھلا کردار ادا کیا اور اس وقت بھی کر رہی ہے، اور سب ہی یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل سازش اور منصوبہ بندی امریکہ اور صہیونی حکومت نے کی ہے، اور وہیں اس کا کنٹرول روم ہے، اور ہمارے پاس اس کے ثبوت و شواہد موجود ہیں، جن کے بعد انسان کے پاس شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ استقامتی محاذ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر جتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور جتنے بھی جرائم و مظالم کیے جائیں گے استقامت اتنی ہی پھیلتی جائے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس سے جتنا بھی لڑیں گے وہ اتنا ہی پھیلے گی، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نصرت و مدد الہی سے استقامتی محاذ پورے علاقے میں پھیل جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ توفیق الہی سے شام کے جن علاقوں پر قبضہ ہو گیا ہے انہیں شام کے غیور عوام آزاد کرا لیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس میں شک نہ کریں کہ استقامتی محاذ امریکہ کو بھی اس علاقے سے نکال باہر کرے گا۔ ابلاغیاتی ذرائع نے شام کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملے جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ العالم نے شام کے لاذقیہ اور طرطوس علاقوں میں محیب دھماکوں کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ دھماکے لاذقیہ اور طرطوس میں شامی فوج کے مراکز اور تنصیبات پر غاصب صہیونی حکومت کی بمباری کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ شام کے مختلف علاقوں پر تازہ فضائی حملے ایسی حالت میں کیے گئے ہیں کہ صہیونی فوج نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ شام کے اسٹریٹجک ہتھیاروں کے اکثر گوداموں، جنگی طیاروں، جنگی بحری جہازوں، ہوائی اڈوں، ٹینکوں اور میزائلوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ صہیونی فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شام کے اسٹریٹجک اور ہتھیاروں کے جتنے بھی گودام تھے وہ سب گزشتہ چند دن کے حملوں میں تباہ کر دیے گئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ بشار اسد کی حکومت گرنے کے بعد اس کے جنگی طیاروں نے 450 سے زیادہ فضائی حملے کیے ہیں۔ صہیونی حکومت کے ایک سیکورٹی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے بشار اسد کی حکومت گرنے کے بعد شام میں 450 سے زیادہ مراکز پر بمباری کی ہے۔ صہیونی فوج کے اعلان کے مطابق شام پر اس کے حملوں میں شامی فضائیہ کے سبھی اڈے اور دمشق، حمص، طرطوس، تدمر اور دیگر علاقوں میں ہتھیاروں کے سبھی کارخانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ شام میں بشار اسد کے سقوط کے فوراً بعد اسرائیلی فوج نے شام پر وسیع زمینی اور فضائی حملے شروع کر دیے تھے۔ قنیطرہ پر قبضہ کر کے وہاں بفر زون بنانے کا اعلان کر دیا اور مقبوضہ جولان کو اسرائیل کا اٹوٹ حصہ قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کے مختلف وزراء نے مشرق وسطی کا نقشہ تبدیل کر دینے کے عزائم کا بھی اعلان کیا ہے۔ پریس ذرائع نے شام میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں ایک خاتون دانشور کا قتل کیے جانے کی خبر دی ہے۔ ڈاکٹر زہرا الحمسیہ نامی شام کی خاتون دانشور کو اس کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کل دمشق میں رونما ہوا۔ پریس ذرائع نے شام میں ملک کے دانشوروں کو قتل کیے جانے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ روز معروف کیمیا دان ڈاکٹر حمدی اسماعیل کو بھی حملہ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس طرح کے واقعات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بشار اسد حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے شام میں دانشوروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور وہ شام کی صورتحال سے مکمل طور پر غلط فائدہ اٹھا رہی ہے۔ پریس ذرائع نے خبر دی ہے کہ شام میں اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہونے سے اس ملک کے دانشور طبقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پاکستان نے شام کے خلاف صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ جولان سے اسرائیل کے انخلا کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے شام کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور شامی علاقوں پر غیر قانونی قبضے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس کو شام کی عرضی سالمیت اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے شام کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے خود سرانہ اقدامات کو پورے علاقے کے امن و سلامتی کے لیے خطرناک بتایا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے جو فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خطے کے ملکوں کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت روکنے کے لیے فوری اقدام کرنا چاہیے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے جولان کی پہاڑیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 497 کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے جولان کو اسرائیل میں شامل کرنے کے اعلان کو غلط اور بین الاقوامی قوانین کے منافی بتایا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطین اور دیگر مقبوضہ علاقوں من جملہ شام کے علاقے جولان سے اسرائیل کے پیچھے ہٹے بغیر مشرق وسطی میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ خلیج فارس تعاون کونسل نے بھی شام پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی نے کہا ہے کہ شام کے علاقوں پر صہیونی حکومت کے وسیع حملے اور ان پر قبضے کا اعلان بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی بے احترامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے یہ جارحانہ اور بین الاقوامی قوانین کے منافی اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ حکومت علاقے میں امن و ثبات کی کوششوں کو سبوتاج کرنا چاہتی ہے۔ البدیوی نے جولان کو شام کا اٹوٹ حصہ قرار دیا اور اس پر قبضے کو شام کی ارضی سالمیت اور اقتدار اعلی کی خلاف ورزی بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے اراکین نے کویت میں اپنے 45 اجلاس میں شام کی وحدت، خود مختاری اور اقتدار اعلی کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ حماس نے شام پر صہیونی حکومت کے حملے کو علاقے کی اقوام کے خلاف اس کے جرائم کا تسلسل قرار دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے شام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے اس کو اس علاقے کی اقوام کو جھکانے کے لیے غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کا تسلسل بتایا ہے۔ حماس نے شام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی تازہ جارحیتوں، جنوبی شام میں اس کے جرائم اور پبلک مقامات پر وحشیانہ حملوں، نیز لوٹ مار کی مذمت کی ہے۔ تحریک حماس نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت علاقے کی اقوام کے خلاف وحشیانہ جرائم سے انہیں جھکانے اور ان پر اپنے غاصبانہ معاملات مسلط کرنا چاہتی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ان حالات میں عرب قوم اور امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ صہیونی دشمن کے مقابلے میں متحد ہو جائے اور اس کی جارحیتوں کے مقابلے میں ڈٹ جائے۔ مرکزی اور شمالی غزہ پر جا رہے صہیونی فوج کی بمباری کے نتیجے میں 48 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ العالم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ کے ایک مکان پر صہیونی فوج کی بمباری میں 8 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ بعض ذرائع نے اس حملے کے شہدا کی تعداد 18 سے زیادہ بتائی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شمالی غزہ پٹی میں کمال ادوان اسپتال کے قریب ایک رہائشی مکان پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں 30 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے اور بہت سے زخمی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی باضابطہ تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا باضابطہ آغاز آج ہوگا، جبکہ پی ٹی آئی کی 5 کمیٹی حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کرے گی۔ حامد رضا کا مزید کہنا تھا کہ میں مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں، کمیٹی کی کارروائی کو خفیہ رکھنا میری امانت ہے۔ بعد ازاں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان آج سے مذاکرات شروع نہیں ہو رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات شروع ہوں، حکومت نے مذاکرات کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ چند ماہ کے دوران متعدد مرتبہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین کئی سیاسی معاملات پر مذاکرات کی خبریں گردش کرتی رہیں، لیکن کسی نے ان کی باضابطہ تصدیق نہیں کی تھی۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون آزم نذیر تارڑ نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کو ایوان میں خوش آمدید کرتے ہوئے کہا کہ اچھا ہوا کہ انہوں نے پارلیمانی جمہوریت کے حسن میں اضافہ کرتے ہوئے لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمان میں آنے کو ترجیح دی اور یہاں پر بات کرنی شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ بھی اسی چیز کا دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں اور سمجھائیں۔ یہاں بات زیادہ بہتر طریقے سے پہنچتی ہے کیونکہ باہر تو دونوں طرف سے غلیلیں چل رہی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں ہم منطق سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ طالبان کے پناہ گزینوں کے امور کے وزیر خلیل الرحمان حقانی افغان وزارت داخلہ کی مسجد میں ایک خودکش دھماکے میں مارے گئے ہیں۔ خبری ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ عصر کی نماز کے دوران ایک دھماکے میں ہلاک ہوئے۔ خلیل الرحمان حقانی طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے چچا تھے۔ خلیل الرحمان حقانی افغانستان میں طالبان کی دوبارہ حکومت بننے کے بعد ایک دھماکے میں مارے جانے والے طالبان کے پہلے اعلی عہدیدار ہیں۔ واضح رہے کہ سن 2011 میں امریکی حکومت نے خلیل الرحمان حقانی کا نام بین الاقوامی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا تھا، اور اس ملک کی وزارت خارجہ نے ان کی گرفتاری میں مدد دینے والی معلومات پر $50,00,000 کا انعام بھی مقرر کیا تھا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں حکمران اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے اراکین کے درمیان زبانی لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہنگاموں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ موصول رپورٹ کے مطابق ایوان بالا راجیہ سبھا میں آج مسلسل تیسرے دن وقف صفر کی کارروائی نہیں چل سکی۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیش دھنکڑ نے جیسے ہی وقف صفر کے آغاز کا اعلان کیا، حزب اختلاف کے اراکین نے نعرے بازی شروع کر دی، جس کے بعد حزب حاکم اور حزب اختلاف کے اراکین کے درمیان زبردست تکرار شروع ہو گئی۔ ہنگامہ بڑھنے کے بعد چیئرمین راجیہ سبھا نے کارروائی اجلاس ملتوی کیے جانے کا اعلان کر دیا۔ واضح ہے کہ ہندوستان میں حزب اختلاف کے اراکین اڈانی مالی گھپلے اور بعض دیگر معاملات پر دونوں ایوانوں میں جامع بحث کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حزب اختلاف کے اراکین اس کے ساتھ ہی حکومت پر تاجر اڈانی کو بچانے کی کوششوں کا الزام بھی لگاتے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ اڈانی گروپ کی مالی بدعنوانیوں کے معاملات کے لیے مشترکہ پارلیمانی تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ گرد و پیش میں عالمی خبرنامہ سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہاشم علی۔ اور اب گرد و پیش میں چلتے ہیں سیاسی گفتگو کے حصے کی جانب۔ اس وقت اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے تشریف فرما ہیں ڈاکٹر راشد عباس، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
ڈاکٹر صاحب، آج رہبر معظم اسلامی جمہوریہ ایران نے خطاب فرمایا ہے، اور ان کی تقریر جو ہے وہ تقریباً میں سمجھتی ہوں کہ تمام انسانوں کے لیے ایک جو کچھ حالات اس وقت شام میں ہو رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے وہ بہت رہنما نکات ان کی اس تقریر میں تھے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو تقریر میں کچھ اہم نکات انہوں نے بیان فرمائے ہیں تو وہ آپ یہاں پر ان کے اوپر بات چیت کریے، تاکہ ہمارے جو سامعین اردو ترجمے کے ساتھ رہبر معظم کی تقریر نہیں سن پائے ہیں تو وہ بھی اس گفتگو سے بہرہ مند ہو سکیں۔
جی بہت شکریہ، بہت اہم نوعیت کا خطاب تھا، اور ویسے بھی رہبر انقلاب اسلامی کے جتنے خطابات ماضی میں بھی ہم نے سنے وہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے، ایک نقشہ راہ ہوتا ہے، اور جہاں وہ ایران کے داخلی اور مقامی لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا منبع ہوتا ہے، اسی طرح وہ باہر کے افراد اور بالخصوص جو اسلامی مقاومت کا بلاک ہے اس سے وابستہ جتنے افراد، تنظیمیں، گروہ، وہ سب ان کا مخاطب ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف جو سامنے بیٹھے ہوں یا صرف ایران کے لوگ مخاطب نہیں ہیں، ان کی اس کے اندر جو آفاقیت ہے اور جو عالمی تناظر میں ان کی گفتگو ہوتی ہے، وہ واقعاً ایک رہبر مسلمین جہان، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایک قائد اور رہبر کے عنوان سے، اور مستضعفین جہاں کہ جو دنیا کے جتنے محروم ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر پیغام ہوتا ہے.
بالکل.
تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کے اہم نکات، تو میں ان کے کچھ جو موضوعات بنتے ہیں پہلے میں ان پہ ایک سوال کی صورت میں سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کا ایک ایک کر کے کوشش کروں گا کہ جواب بھی
دوں.
تو سب سے پہلے تو انہوں نے جو اس وقت شام کی موجودہ صورتحال ہے اس پہ گفتگو فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس جانب بھی اشارہ کیا ہے کہ جو پچھلے دنوں میں بہت اس پہ بات چل رہی تھی کہ ایران شام میں کس لیے موجود تھا، جو ایران میں، ایران کی شام میں موجودگی کی کیا منطق ہے اور کیا اہداف اور کیا مقاصد ہیں. رہبر مذہب نے اس کا مفصل جواب جو ہے اپنے آج کی خطاب میں دی ہے. پھر ساتھ ساتھ خطے کے مستقبل کی اب کیا حد و خال بن رہے ہیں کہ جب شام جو مقامت کا ایک مضبوط قلعہ تھا وہ بہرحال اس وقت ایسے گروہ کے ہاتھ میں ہے کہ جو مقامت سے مربوط نہیں ہے اور مقامت کے لیے خطرے کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور جس انداز سے کل اسرائیل نے حملے کیے مسلسل اور اس کے جواب میں اس گروہ نے کہ جو دمشق پہ اس وقت قابض ہے اس نے کچھ نہیں کیا، تو بہت سارے سوالات ہیں. تو ان سوالات کی روشنی میں رہبر انقلاب اسلامی نے آئندہ کے خد و خال اس خطے کے اندر کیا بن سکتے ہیں اور کیا ہوں گے اس پہ بھی روشنی ڈالی ہے. اسی طرح انہوں نے پھر کہا کہ جو شام کے جو واقعات ہیں اس میں کون سی عبرت ہے، کون سے ایسے سبق ہیں کہ جو ہمیں یا مقاومت کے بلاک کو یا وہ افراد کے جو میدان عمل میں ہیں ان کو اس سے کیا کیا سبق ملتے ہیں، انہیں ایسے کون سے عبرت کے مقامات ہیں کہ جس سے آئندہ دوری اختیار کی جائے، تو اس کی طرف بھی رہبر انقلاب اسلامی نے اشارہ فرمایا. پھر ایک جو آپ کی تقریر کا مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ سازش کس نے بنائی، پھر اس کی منصوبہ بندی کہاں پہ ہوئی، اور اس کا کنٹرول روم کیا تھا، اور کس نے اس کو پھر عملاً جو ہے وہ اجرا کیا ہے. تو اس پہ بھی رہبر معظم نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ مزید واضح ہو کے سامنے آئیں گی. پھر یہیں پہ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ یہ جو شام میں اس وقت جو حملہ آور ہیں، جو اس وقت دمشق پہ قابض ہیں، ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کی طرف بھی رہبر معظم نے اشارہ فرمایا. اور ساتھ ہی مقاومت کا جو مستقبل ہے اس شام کے، سیریا کے اور بشار اسد کے فرار کے بعد، مزاحمت اور مقاومت کا، ریزسٹنس بلاک کا مستقبل کیا ہوگا اب اس صورت میں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اس وقت ریجن کے اندر رہنے والے جو عوام ہیں ان کی ریڈ لائنز کیا ہیں، کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو عبور کیا تو وہاں کے خطے کے جتنے عوام ہیں وہ ایک اس سے بھی بڑی مصیبت میں اور اس سے بڑے بحران کا شکار ہو جائیں گے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. اور پھر رہبر انقلاب اسلامی نے جیسے پہلے ایک بات کی کہ ہماری وہاں پہ شام میں موجودگی کی منطق کیا تھی، تو یہاں پہ انہوں نے شام اور عراق کو دونوں کو ملا کے کہا ہے کہ اس میں جو ایران کی فوجی موجودگی تھی اس کے کیا اہداف اور کیا مقاصد تھے، اس پہ بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے.
جی.
اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو شام کی جو موجودہ صورتحال ہے اور وہاں کے عوام کے جو مصائب اور مسائل ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نصیحت اور ایک درس کے طور پہ کہ جب کوئی قوم یا گروہ بے عملی اور دوسرے لفظوں میں پسپائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے پھر کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ مثلا جب کوئی جیت آتی ہے، فتح ہوتی ہے، تو اس وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب کوئی شکست سامنے آتی ہے تو اس کا جو ہے وہ کیسے مقابلہ کرنا چاہیے، اور شکست کی حالت میں کس طرح اپنے مورال کو اور اپنے جو انداز ہے یا اپنے مبارزے کو یا اپنے اس مقابلے کو یا جد و جہد کو کیسے جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. تو یہ ایک بہت خوبصورت نصیحت تھی میں سمجھتا ہوں. میں تو آپ کی اجازت سے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں
جی.
کہ فتح اور شکست کی صورت میں رویے کیا ہونے چاہیے.
بالکل.
اور چونکہ رہبر معظم نے فرمایا کہ تاریخ کے اندر گروہوں کو، جماعتوں کو، ملکوں کو نشیب و فراز کا سامنا رہتا ہے، اور ان نشیب و فراز میں کبھی شکست بھی مقدر بنتی ہے، اور اگر آپ جد و جہد کو جاری رکھتے ہیں تو کامیابیاں بھی آپ کے نصیب میں آتی ہیں. تو یہاں پہ رہبر فرماتے ہیں کہ کامیابی کی صورت میں مغرور نہ ہوں، کہ جب آپ مغرور کا شکار ہوتے ہیں، غرور کا شکار ہوتے ہیں، تو غرور علامت ہے، یعنی اس کا جو نتیجہ ملتا ہے وہ جہل ہے، یعنی عدم آگاہی ہے.
بالکل.
انسان جب پراؤڈ ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، تو وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ اپنے اس
ہواؤں میں اڑنا ہوتا ہے، غرور و تکبر کا شکار ہوتا ہے.
اس روشنی میں اس کو بہت سارے حقائق اس کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اس کے قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو محسوس نہیں کرتا. اور شکست کی صورت میں جو رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ کبھی بھی مایوسی اور پسپائی کا راستہ نہ اختیار کریں. جو مایوسی ہے اس کے یہاں، ہمارے یہاں تو مایوسی خود ایک گناہان میں سے گناہ شمار ہے، کیونکہ جب مایوسی ہوتی ہے تو اس مایوسی کے نتیجے میں آپ کے تمام جو اقدامات ہوتے ہیں وہ منفعلانہ یعنی بے عملی کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس میدان سے الگ کر لیتے ہیں. جب آپ اس میدان سے الگ کر لیتے ہیں تو آپ گویا دشمن کے لیے میدان خالی چھوڑ دیتے ہیں. تو رہبر معظم نے اس موجودہ صورتحال کو، اس جو موجودہ نشیب و فراز آئے ہیں مقاومت کے اس بلاک کو، تو اس میں انہوں نے نصیحت فرمائی ہے کہ کامیابی کی صورت میں غرور سے بچیں، اور ناکامی کی صورت میں مایوسی اور پسپائی سے بچیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت رہبر معظم نے بھی اشارہ کیا کہ اس وقت ایک بڑا حلقہ جو ہے وہ مایوسی پھیلا رہا ہے، اور اس موجودہ جو شام کا بحران ہے اس کو سامنے رکھ کے ریزسٹنس بلاک کے عنوان سے، اسلامی جمہوریہ ایران کے عنوان سے، ایران کے سابقہ اقدامات کے عنوان سے، ایک ہر چیز کے بارے میں ایک مایوسی ہے، یہ بھی غلط تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب شکست ہوتی ہے تو شکست کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کو کوئی اون نہیں کرتا، اون کیا جاتا ہے کامیابی کو. جب وہ کامیابی ہو تو ہر آدمی کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہے، لیکن جب ناکامی ہوتی ہے تو سب جو ہیں وہ دوسرے کے ذمہ ڈالتے ہیں، اور شکست کے نتیجے میں کلیشز اور اختلافات بھی بڑھتے ہیں. تو رہبر انقلاب نے اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے اور موجودہ فضا کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس وقت اگر ہم ایک مشکل سے دوچار ہیں، ایک بحران سے ہیں، تو یہ ہمیں جو ہے وہ مایوسی کی طرف نہ لے جائے، ہمیں اپنا مورال اپ رکھنا ہے، اور جو مکتب ہمارا ہے یا جو انداز فکر ہے ہمارا، اس کا شکست ہے ہی نہیں. اس میں کامیابی کی صورت میں آپ ایک ذمہ داری آپ نے ادا کی، آپ کو فتح ملی، آپ کو غرور اور مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ شہید ہو گئے، آپ اس راہ میں آپ نے قربانی دی، تو آپ کی وہ قربانی بھی اتنی عزیز ہے اور اتنی عظیم ہے خدا کی نگاہ میں کہ آپ کی اس قربانی کو، اگر آپ شہید ہیں تو آپ کو شہید مردہ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ آپ کو زندہ کہا گیا کہ آپ اس راستے میں اگر شہید ہو گئے تو آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے.
بالکل.
تو اس نصیحت کے تناظر میں اگر اس وقت موجودہ صورتحال کا ہم تجزیہ کریں اور اس انداز سے آگے بڑھیں، تو یہ جو اس وقت دو تین دنوں کے اندر ایک جو مایوسی کی لہر ایک دوڑی ہے، اور اس کے اندر بعض شعوری کوشش کی گئی ہے، دشمن نے، رہبر انقلاب اسلامی نے بھی اشارہ فرمایا کہ بعض بیرونی دشمن پورے زور و شور سے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایرانی قوم کو بھی اور ریزسٹنس بلاک کو بھی ایک مایوسی کی اتھا گہرائیوں میں پھینکنا چاہتا ہے. اور اس موقع پہ حتیٰ انہوں نے کہا کہ یہ گناہ ہے اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف باقاعدہ عملی اقدامات کیے جائیں کہ جو جان بوجھ کے شعوری طور پہ قوم و ملت کے اندر مایوسی اور ناکامی اور ایک پسپائی کا جو ہے وہ
جی
عنصر جو ہے وہ پیدا کیے جا رہے ہیں.
جی
تو
جی
اس تناظر میں بہرحال رہبر انقلاب اسلامی کی جیسے میں نے کہا کہ گفتگو میں 8-9 بیسک پوائنٹ تھے جو میں نے
جی
جن کا اشارہ بھی کیا, اور اس میں رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ مقاومت اب بھی زندہ ہے. مقاومت جو ہے وہ ایک مکتب کا نام ہے, ایک فکر کا نام ہے, اور نہ مکتب ختم ہوتا ہے نہ فکر ختم ہوتی ہے. اگر آج ہمیں ایک علاقے میں مشکل پیش آئی ہے, ہم ایک بحران سے دو چار ہیں, لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ مقاومت ختم ہو جائے گی. اور ہے بھی ایسا کہ صدر اسلام سے لے کے آج تک ہم نشیب و فراز ہم نے دیکھے ہیں, تاریخ میں چیزوں کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی فتح ہوتی ہے
جی
اور شکست بھی.
اور
کبھی
یہ بھی اشارہ فرمایا ڈاکٹر صاحب رہبر معظم نے اپنی تقریر میں کہ یہ جو مقاومت کے اوپر جو اتنے مصائب آ رہے ہیں تو یہ بلکہ اس کو مزید مضبوط کرنے
جی
کے لیے
یہ بھی ہے کہ جو اسے کہتے ہیں نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں,
ہاں
نظر جن کی خدا پر ہو,
جی
تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا
نہیں کرتے
تو یہ وہ فکر ہے, وہ
جی
مکتب ہے کہ جو جب اس پہ جبر ہوتا ہے, اس پہ مشکلات آتی ہیں تو وہ اور پختہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر ریزسٹنس کی قوت بڑھتی ہے, اس کے اندر مدافعت کا جو عنصر ہے وہ بڑھتا ہے, ان کا عزم جو ہے وہ بالجزم ہوتا ہے اور وہ ظاہری شکست سے دور ہو کے وہ اس ابدی کامیابی کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس کا خدا نے وعدہ کیا
جی
اور خدا نے وعدہ کیا کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا, اور اللہ کی مدد حتمی ہے. اگر کہیں بدر کے بعد احد آ بھی جائے تو احد کے بعد کامیابیاں بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ احد کی شکست کے بعد رسول اللہ اور ان کے اصحاب جو ہیں وہ شکست خوردہ ہو کے بیٹھ گئے تھے, بلکہ نہیں, احد میں بھی بہت زیادہ خود قرآن کے اندر بہت زیادہ اس احد کی ناکامی کے بھی پیغامات ہیں
جی
اور اسی طرح بدر کی کامیابی کے بھی جو ہے وہ اپنے پیغامات ہیں کہ جو اسے لیے جا سکتے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس اس گفتگو کے لیے. اور سامعین اب یہیں پر پروگرام گرد و پیش کا وقت ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, تھاما ہے جب میرا بھرم خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں.
سرکار نے نواز ہے اوقات سے سوا سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران عزیز سامعین پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے سامعین ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا سامعین گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت داخلہ کے غیر ملکی شہریوں اور تارکین وطن کے امور کے مرکز کے سربراہ نادر یار احمدی نے اس ملک میں اسکولوں کے رجسٹریشن اور ریگولر تعلیم کے لیے ظرفیت کی تکمیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغان شہریوں کے طلبا نے ان طلبا کی ورچوئل ایجوکیشن کے لیے موبائل فون اور ٹیبلٹ سمیت ورچوئل ایجوکیشن ٹولز حاصل کرنے کی درخواست کی ہے اسلامی جمہوریہ ایران میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے دفتر کے سربراہ یومی کو ایشیکاوا تاکاشیما کے ساتھ ملاقات میں، جو مہاجرین کے امور کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہم آہنگی کے مقصد سے منعقد ہوئی، مزید کہا کہ ایران کو خصوصی تعاون حاصل ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران میں پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کو صحت کے شعبے کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے مالی وسائل میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نادر یار احمدی نے 4 دہائیوں سے زائد عرصے تک اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے افغان مہاجرین کی میزبانی کا ذکر کرتے ہوئے تاکاشیما سے کہا کہ وہ یوکرین کی وجہ سے سیاسی مسائل میں اضافے کی بنا پر پناہ گزینوں کی مدد کرنے والے ممالک، بالخصوص اقوام متحدہ کی مالی امداد میں کمی نہ کریں بلکہ مالی وسائل کو جذب کرنے کی کوششوں میں اضافہ کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے سربراہ یومیکو ایشیکاوا تاکاشیما نے تمام امور میں ضروری تعاون اور ہم آہنگی، بالخصوص منصوبوں کے میدانی دوروں پر اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس تناظر میں تعاون جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ افغان طلبہ کے لیے ورچوئل ایجوکیشن پلان کا خیر مقدم اور اس کی حمایت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ پناہ گزینوں کی مدد کے لیے مشترکہ تعاون مؤثر ہو سکتا ہے۔ تاکاشیما نے مختلف شعبوں میں مخصوص مسائل کے لیے ماہرین کے اجلاسوں کے انعقاد پر زور دیا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط اور وسعت دینے کے لیے علی رضا بیگ دلی کو، کہ جو تجربہ کار سفارتکاروں میں سے ایک ہیں، کابل میں ایرانی سفارت خانے کے نئے سربراہ کے طور پر تعینات کیا ہے۔ علی رضا بیگ دلی اس سے پہلے قزاقستان میں ایران کے ناظم الامور، جمہوریہ آذربائیجان، قبرص اور ترکی میں ایران کے سفیر رہ چکے ہیں۔ اس ایرانی سفارتکار نے باضابطہ طور پر گزشتہ ہفتے کابل پہنچ کر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ علی رضا بیگ دلی کو حسن کاظمی قمی کی جگہ پر معین کیا گیا ہے، جو سن 2021 سے افغانستان کے امور میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے خصوصی نمائندے کے طور پر تعینات تھے اور فروری 2022 میں اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہوئے انہوں نے کابل میں ایرانی سفارت خانے کے سربراہ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ اس عرصے کے دوران حسن کاظمی قمی نے ایران اور افغانستان کے تعلقات کے سربراہ کی حیثیت سے تعاون کو فروغ دینے کی سمت میں اچھی سرگرمیاں اور اقدامات انجام دیے ہیں۔ علی رضا بیگ دلی نے افغانستان پہنچنے کے بعد اس بات پر تاکید کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی ترجیح افغانستان کے ساتھ ہمسایہ تعلقات کو وسعت دینا ہے۔ کابل میں ایرانی سفارت خانے کے نئے سربراہ نے بھی ایران سے افغان تارکین وطن کی واپسی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تارکین وطن اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے افغانستان میں اپنے نمائندہ دفتر کے سربراہ کو منتقل کرنے کا معمول کا اقدام تعلقات کے عمل میں ایک اہم تبدیلی پیدا کرنے، تعلقات میں مزید وسعت پیدا کرنے اور ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ تجربہ کار سفارتکار کا مطلب نئی زندگی کا سانس لینا اور دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی فضا میں اضافی توانائی پیدا کرنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور افغانستان کے درمیان دو ممالک اور دو ہمسایہ مسلم ممالک کی حیثیت سے بہت سے ثقافتی، مذہبی اور لسانی مشترکات کے ساتھ تعلقات گزشتہ 3 برسوں سے اور افغانستان سے امریکی جارحیت کے انخلا اور وہاں نگراں حکومت کے قیام کے بعد سے ہیں۔ ملک ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اس ملک کے موجودہ حکمرانوں کا تعلق کسی بھی سیاسی یا نسلی گروہ سے ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پہلی ترجیح دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ایران اور افغانستان کے تعلقات ہمیشہ عوام پر مبنی اور حکومتوں کے تعلقات سے بالا تر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ 1996 سے 2001 تک کہ جو طالبان کی حکومت کے پہلے دور کی طرح تھا، دونوں قوموں کے درمیان جذباتی اور دوستانہ تعلقات تھے، اور ایران اور افغانستان میں کوئی خلیج پیدا نہیں ہوئی، اور ایران نے افغانستان کی مظلوم قوم کی ہمیشہ حمایت جاری رکھی، اور اس پڑوسی ملک سے آنے والے لاکھوں تارکین وطن اور مہاجرین کی میزبانی کی، اور یہ میزبانی افغان شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ اب بھی جاری ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے طالبان کی جانب سے لڑکیوں کے طبی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے پر پابندی کے حکم کو اپنی قراردادوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے افغان صحت کے نظام پر اس فیصلے کے منفی نتائج سے خبردار کیا تھا۔ طالبان کی جانب سے لڑکیوں کے میڈیسن اور نرسنگ کورسز کی تعلیم پر پابندی کے فیصلے کے رد عمل میں اسلامی تعاون تنظیم نے اس کارروائی کے نتائج کے بارے میں ایک بیان شائع کر کے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اس تنظیم نے کہا کہ طالبان کا یہ فرمان نہ صرف افغان خواتین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ اسلامی تعاون تنظیم کی قراردادوں سے بھی متصادم ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں افغان خواتین نے تعلیمی میدان میں اپنے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کا مشاہدہ کیا ہے۔ طالبان کے رہنما حیبت اللہ آخونزادے نے حال ہی میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے مطابق تمام اعلی اور نیم اعلی طبی ادارے لڑکیوں کے لیے بند ہیں۔ اس حکم کے بعد طالبان کی وزارت صحت عامہ نے طبی اداروں کے اہلکاروں سے کہا ہے کہ وہ لڑکیوں کو داخلہ دینے سے انکار کر دیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اس فیصلے کو تشویشناک، مایوس کن اور اسلامی اقدار کے خلاف قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ اس طرح کے احکامات سے نہ صرف افغان خواتین کو نقصان پہنچے گا بلکہ اس سے افغانستان کے صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر وسیع منفی اثرات مرتب ہوں گے، جسے اس وقت بھی سنگین چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اس تنظیم نے امید ظاہر کی ہے کہ طالبان کے ساتھ تعاون اور بات چیت کے ذریعے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کو منسوخ کرنے اور اسلامی اقدار اور اسلامی تعاون تنظیم کی قراردادوں کے مطابق افغان خواتین کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کو بھی مختلف پیش رفتوں اور تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ای سی او اقتصادی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ کا مشہد مقدس کا دورہ بھی شامل ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کے مطابق ای سی او خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ای سی او اقتصادی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات اور رابطے کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ مشہد مقدس میں ای سی او اقتصادی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے 28th اجلاس میں انہوں نے مزید کہا کہ رکن ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی خطے کی اقتصادی ترقی کا باعث بنے گی، اور آخر میں دونوں ممالک کے درمیان محصولات کے خاتمے سے امید ہے کہ ممالک کے درمیان آزاد تجارت خوشحالی، اقتصادی خوشحالی، امن اور استحکام کا تجربہ کریں گے۔ ای سی او کے رکن ممالک کی موجودہ صلاحیتوں پر امید اور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ اس تنظیم میں ان اہداف کے حصول کے لیے ایک سازگار پلیٹ فارم موجود ہے جو ای سی او کی تشکیل اور بنیاد کا باعث بنے گی، جس پر توجہ دی جانی چاہیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے میں تجارت کی ترقی ضروری ہے، اور مزید کہا کہ ای سی او کا قیام ایکو اہداف کے ساتھ کیا گیا تھا، اور اگرچہ ہم اقتصادی خوشحالی کے لیے ممبران کے درمیان اچھے تعلقات دیکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے سنجیدہ اور مؤثر اجتماعی تعاون کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے خطے میں خداوند عالم کے عطا کردہ بے شمار وسائل کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں رکن ممالک کے لیے ٹھوس فوائد حاصل کرنے کے لیے ان الہی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہمیں ایک مضبوط مستقبل اور علاقائی استحکام کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ 80 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل ایکو ریجن عالمی تجارت میں 2% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے، جبکہ رکن ممالک کے درمیان ہونے والی تجارت میں کم از کم 7% اور ایشیا کے خطے اور بین العلاقائی مواصلات میں 20% تجارت ہوتی ہے۔ رکن ممالک کے لیے ای سی او کے بنیادی اہداف کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ مذکورہ ملاقات میں پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم اور ایران میں پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو بھی موجود تھے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے شام کے حالات پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس ملک کی ارضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر کوشش کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ شام کے واقعات سے دہشت گردوں کی جسارت میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اسلام آباد میں اپنی ہفتے وار پریس کانفرنس میں شام میں ہونے والی تبدیلیوں پر کہا کہ اسلام آباد کو شام میں ہونے والی تازہ تبدیلیوں پر گہری تشویش ہے۔ ممتاز زہرہ بلوچ نے شام میں امن و سلامتی کے فروغ کو خطے کے استحکام کے لیے اہم قرار دیا اور کہا کہ پاکستان کشیدگی میں کمی، شام کی وحدت، خود مختاری اور ارضی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کا خواہاں ہے، کیونکہ جن دہشت گردوں کو بیرونی حمایت حاصل ہے وہ مضموم سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے شام کی قومی اور علاقائی وحدت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ سامعین، شام میں صہیونی اور امریکی حکومت کی جانب سے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستانی میڈیا کے معتبر تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل اسلامی جمہوریہ ایران کو تنہا کرنے کی سازش کا حصہ ہے۔ پاکستانی میڈیا کے معتبر تجزیہ نگار نے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے جرائم کے تسلسل اور ساتھ ہی لبنان میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کا جواب ضرور دیں گے۔ مذکورہ ماہرین نے امریکہ اور مغرب کی پالیسی کو بھی متنازع قرار دیا اور خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کے بعد شام میں ہونے والے حالیہ واقعات خطے کے حالات کو کشیدہ رکھنے کا طے شدہ منصوبہ ہے۔ ان ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کی جانب سے شام میں دہشت گردوں، بالخصوص تحریر شام کے عناصر کی حمایت کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اور اسرائیلی فورسز نے سن 2014 سے ان دہشت گردوں کے ساتھ اپنی ملی بھگت اور تعاون کا اعتراف کیا ہے۔ ان کے بقول شام میں دہشت گرد گروہوں کا دوبارہ سرگرم ہونا حزب اللہ جیسے مزاحمتی گروہوں کی حمایت کا سلسلہ منقطع کرنے کی کوشش ہے، اور یہ سازش ایران کو تنہا کرنے کے منصوبے کا حصہ ہے۔ پاکستانی میڈیا کے معتبر تجزیہ نگاروں نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں بشار اسد کی حکومت کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کی حمایت کو فیصلہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف شام اور روس کے فضائی حملے انتہائی مؤثر اقدام ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق 27 نومبر سن